رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو احکام تجارت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی ایک برکت عرض کیے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے۔ ایک عورت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ حضور، چند روز ہوئے میری بیٹی کا انتقال ہوا، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتایا جائے کہ میں اسے خواب کے اندر دیکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کرو، سورہ تکاثر، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پوری سورت ہر رکعت کے اندر سورہ فاتح کے بعد ایک بار پڑھو، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ عورت نے ایسا ہی کیا۔ رات کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی لڑکی عذاب میں مبتلا ہے۔ صبح اٹھی، حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے ماجرہ بیان کیا کہ میں نہ دیکھا تھا تو صرف تجسس تھا، اب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ غمزدہ ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرو، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب رات کو سوئے، آپ خواب کے اندر ایک منظر دیکھتے ہیں، خوبصورت باغ ہے، تخت بچھا ہے، ایک خوبرو نوجوان حسین و جمیل عورت ایک خوبصورت لباس پہنے وہاں پر بیٹھی ہے۔ آپ کو دیکھ کر کہنے لگی، اے حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جو آپ سے وظیفہ پوچھنے آئی تھی، عمل پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ آپ نے تعجب سے فرمایا کہ حیرت کی بات ہے، تمہاری ماں نے تو کچھ اور بیان کیا تھا اور میں یہاں پر کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگی، جو میری والدہ نے بیان کیا وہ بھی سچ تھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حقیقت ہے۔ دراصل ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، ایک مسلمان کا گزر ہوا، اس نے درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم قبرستان والوں کو ایصال کیا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سمیت ہزاروں مردوں پر سے عذاب کو دور فرما دیا۔ بہت ساری اس میں برکتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، درود پاک کی برکت، ایصال ثواب۔ اگر خواب کے اندر کوئی برا منظر دیکھے، اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کرے، بزرگوں کے عمل سے ترغیب ہمیں ملتی ہے، اور درود پاک کی برکت اور ایصال ثواب کرنے کی بھی برکت ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزوجل جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک ہم اپنی زبانوں پر پڑھتے رہیں گے، اتنی ہی دینی دنیاوی ہر طرح کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ایک کاروبار کے اندر برکت کی بہت زیادہ تمنا ہوتی ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، بالخصوص کاروبار کے اندر برکت ہو۔ دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، جب ملاقات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے رزق میں برکت ہو جائے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رزق میں یا کاروبار میں برکت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا فقط مال کا بڑھنا ہی برکت ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ رزق کے بڑھنے ہی کو برکت کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ برکت کے لفظی معنی اگرچہ کہ اضافہ ہے،
صحیح،
لیکن اس سے مراد وہ اضافہ ہے کہ جو انسان کو کفایت کرے۔ مال کا بنیادی مقصد ہے انسان کی ضرورتوں کی تکمیل۔ مال ایک بنیادی حاجت ہے۔ تو جو مال انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے گا، وہ جہاں ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا، وہیں راحت و سکون بھی دے گا۔ تو مال کی برکت یہ ہے کہ انسان ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جائے اور اسے زندگی کا چین اور سکون بھی حاصل ہو۔ اور اگر مال بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی دروازے پر قرض خواہ کھڑے ہیں، مال ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں جو ہے جان نہیں چھوڑتی، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ مال میں برکت ہے یا نہیں ہے۔
صحیح۔ وظیفہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ہے وظیفہ؟
دیکھیے، اس کے لیے تو سورہ اخلاص کا ورد فجر کی نماز کے بعد کرنے کو کہا گیا ہے، کہ اس سے جو ہے مال میں برکت کے دروازے کافی کشادہ ہوتے ہیں۔ پھر جو اپنی کام کا آغاز ہے وہ صبح سویرے کیا جائے، تو صبح سویرے کام کا آغاز کرنا بھی رحمت کے دروازے کشادہ کرتا ہے۔
اچھا، تو یہ بھی تو سنا ہے کہ بازار میں جلدی جانا اچھا نہیں، اس طرح کے بھی کچھ مفاہیم ہیں۔ صبح سویرے اگر کوئی بازار میں جاتا ہے تو عموماً تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت حریص ہے کہ صبح صبح بازار میں پہنچا ہوا ہے۔
ایک واقعہ ابو داؤد شریف میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مخلص الحال تھا، جب سے اسے بتایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو صبح سویرے جو ہے وہ تجارت کو جائے برکت ہوتی ہے، تو اس نے اسی چیز پر عمل کرنا شروع کیا اور پھر اس کے پاس اتنا مال آیا کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی۔
اچھا،
تو صبح کا جو وقت ہے خیر و برکت کا وقت ہے۔
خیر و برکت کا وقت ہے، جزاک اللہ خیرا۔ حضور، یہ جو ایک روایت ہے یا واقعہ آپ جی بیان وضاحت فرمائیں گے کہ رزق کے 9 حصے تجارت کے اندر ہیں اور 1 حصہ جو ہے وہ بقیہ کے اندر ہے، تو اس کیا ہے یہ درست ہے؟ اور دوسرا، 9 حصوں سے کیا ہم مراد؟ اچھا، بقیہ 1 میں کیا شمار ہوگا؟
اصل میں رزق کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ 3 ہیں، ایک زراعت ہے، ایک تجارت ہے، اور تیسرا جہاد ہے۔ یعنی اسلامی ریاست جو ہے اس کے بھی جو ذرائع آمدنی ہیں، مال غنیمت کسی بھی اسلامی ریاست کے محاصل میں سے ایک بڑا عنصر ہے، مال غنیمت، مال فے۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان جو غنی ہوئے اور فقر سے وہ غنا کی طرف جو پہنچے، اس میں ایک بہت بڑا جو سبب تھا وہ مال غنیمت اور مال فے کا تھا۔
اچھا،
انہیں غنیمت کا اتنا مال، اتنی جاگیریں حاصل ہوئیں کہ وہ مالا مال ہو گئے۔
اچھا، ماشاءاللہ۔
تو یہ بنیادی تو 3 اسباب ہیں۔
صحیح،
زراعت، تجارت اور مال غنیمت۔
صحیح۔
پھر فقہاء نے بحث کی کہ زراعت افضل ہے یا تجارت افضل ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کفل الفقیہ الفاہم میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس بات کو ترجیح دی کہ زراعت افضل ہے۔
اچھا، زراعت جو عمومی تجارت ہے اس سے افضل ہے؟
اس سے افضل ہے۔ اور بنیاد اس بحث کی یہ ہے کہ جو چیز انسانی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے وہ زیادہ افضل ہوگی۔
اچھا، ماشاءاللہ۔
کیونکہ زراعت پر انسانی بنیادی ضرورتوں کا انحصار ہے،
زندگی کا انحصار۔
بالکل۔ تو کھیتی باڑی کرنا زیادہ افضل،
اناج اگانا یہ۔
پھر جو ہے وہ تجارت ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے صنعت کا۔
اچھا،
تجارت الگ ہے، صنعت الگ ہے۔ صنعت کاراگری، یعنی کوئی شخص جو ہے اپنی سروسز کے ذریعے پیسے کماتا ہے۔
صحیح۔
نوکری کے ذریعے، اپنے ہنر مندی کے ذریعے، اس کا تیسرا درجہ ہے پھر۔
اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اگر کوئی ان میں، جیسے آپ نے بیان کیا، افضل ہے، اس کو اس نیت کے ساتھ اپنائے گا تو بھی اچھی نیت ہی کہلائے گی؟
ہاں، بلا شبہ اچھی نیت کہلائے گی، جبکہ تمام تقاضے، وہ جو ضروری تقاضے حلال و حرام کے، وہ پورے کرتا ہو۔
ماشاءاللہ، بہت ہی معلومات ہمیں حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت والا مال عطا فرمائے، اور جیسا کہ برکت کا ایک بنیادی مفہوم ضرورتوں کا پورا ہو جانا اور چین کا ملنا، سکون کا ملنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار سے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی سنائیے۔
میں قاری محمد ریاض بات کر رہا ہوں جناب۔ ہم جو 10 روپے کی چیز خریدتے ہیں، ہم کو وہ کتنی کی سیل کرنی چاہیے؟ پلیز ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔
انشاءاللہ۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
احکامہ تجارت کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ کوئی اگر روپے دے کر کاروبار یا بزنس کرنا چاہتا ہے، یا سرکاری نوکری میں جاب کے لیے پیسے دیتا ہے، وہ پیسے دینا 50,000 یا 60,000 کیسا ہے؟ یہ اس والے سوال پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، مہربانی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال کہ 10 روپے کی اگر بالفرض کوئی چیز خریدی ہے تو اس کو کتنے میں بیچنا چاہیے؟
دیکھیے، ایک پہلو تو اس کے جواب کا یہ ہے کہ اپنی چیز کا ہر شخص مالک و مختار ہے،
صحیح،
وہ اس کو جتنے میں چاہے بیچنا پسند کرے، ہمارے شریعت اسے کوئی قدغن نہیں لگاتی، اس پر
صحیح
روک تھام نہیں کرتی، یہ ہے اس کا عمومی جواب. بعض انسانی ضرورت کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ریاست کا حاکم سمجھتا ہے کہ اس کے مہنگا بیچنے سے لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو نقصان پہنچتا ہے،
صحیح،
تو حاکم کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دے، پھر اسی ریٹ پر بیچنا ہوں گے.
یعنی اس پر عمل کرنا عوام کے لیے پھر
لازم ہو جائے گا،
کنٹرول ریٹس جو
جیسے ہمارے یہاں دودھ کی قیمتیں مقرر ہوتی ہیں، رمضانوں میں تو خاص طور پر سبزیوں کی قیمتوں کے احکامات دیے جاتے ہیں، مطلب عمل تو نہیں ہوتا اس پر، احکامات ضرور دیے جاتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ریٹ واقعی ایسے ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے گورنمنٹ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا،
صحیح،
لوگوں کی اپنی جو ہے وہ ڈیل، باہم رضامندی ہی اصل سبب ہوتی ہے،
صحیح،
تو شریعت نے تو منع نہیں کیا،
صحیح،
اور دوسرا بھی کوئی عوامل نہ پایا جائے تو بیچی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں،
صحیح.
لیکن دوسرا پہلو اس جواب کا یہ ہے کہ دکاندار کو اتنے مارجن پر بیچنا چاہیے کہ لوگ باتیں نہ کرے.
اچھا،
کہ جناب لوٹتا ہے، کاٹتا ہے، اور
مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں ہے،
مطلب اس کو انگشت نمائی کا باعث نہیں بننا چاہیے،
صحیح.
یہ ایک مایوب بات ہے، گناہ تو پھر بھی نہیں ہے،
گناہ پھر بھی نہیں ہے، بیچ سکتے ہیں. حضور، نوکری کے لیے پیسے دینے کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے. میں جو سمجھا ہوں شاید کہیں عموماً گورنمنٹ جاب، بلکہ اب تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی یہ ہو گیا ہے کہ کہیں سفارش ضروری ہوتی ہے تو کہیں سفارش کے ساتھ کچھ جو ہے وہ رقم بھی ضروری سمجھی جاتی ہے، رشوت کے طور پر ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے، اگر آپ آج کے معاشرے میں 4 اسباب ڈھونڈنے جائیں گے، تنزلی اور زوال اور نقصان کے، تو ان 4 میں سے رشوت ایک سبب آپ کو ملے گا،
ایک بڑا سبب
ہے، بے شک. مطلب جہاں کہیں بھی خرابیاں ہیں نا،
صحیح،
کسی مظلوم کو اس کا حق نہیں مل رہا، رشوت اس کا سبب ہے،
صحیح،
مطلب کسی کو روزگار نہیں مل رہا، رشوت اس کا سبب ہے،
صحیح.
جتنے بھی امور معاشرے کے اندر بگڑ رہے ہیں، رشوت کا ایک اہم ترین کردار ہے. اب ہر شخص نوکریوں اور رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا شروع کر دے تو ایک ان پڑھ اور ایک نااہل شخص سیٹ پر آ جائے گا،
صحیح،
تو میرٹ والے افراد میں پیچھے رہ جائیں گے،
صحیح.
تو ہماری شریعت ایک ایسا دین ہے جس نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ دنیا اگر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا،
صحیح.
ہماری شریعت مطہرہ نے شروع سے رشوت کو حرام قرار دیا ہے،
صحیح.
اگر رشوت کی مطلب کہ سے پرہیز کر لیا جائے معاشرے کے اندر تو سارا نظام سنور جائے گا.
یہ تو آپ نے بجا فرمایا، اچھا آپ کی بات سے ہر کوئی ایگری بھی کرے گا کہ معاشرے کے اندر رشوت کی وجہ سے ہر شخص ہی پریشان ہے. ایک تو جو پہلو جو آپ نے بیان کیا، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا عوام کی نمائندگی سمجھیے کہ کرتے ہوئے، یہ ہونا تو چاہیے لیکن ایسا ہے نہیں. مور دین 90% کہہ لیں، یا تھوڑا سا مبالغہ کروں تو مور دین 95% کہہ لیں، نوکری ملتی نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر ایک طبقہ وہ بھی ہے سوال کرتا ہے کہ حضور ٹھیک ہے، جو اس کا اہل نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے وہ ہے، میں اہل بھی ہوں، میرٹ پر بھی ہوں، میرا حق بنتا ہے اور ملتا ہی نہیں ہے. تو اب ایسی سچویشن میں کیا کوئی راستہ نکلتا ہے؟ کیونکہ ان کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بقول ان کے کہ ہم دھکے کھا لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں، ہم اہل بھی ہیں، ہم نے کوئی دھوکہ بازی بھی نہیں کی، پڑھا بھی ہے، میرٹ پر بھی آ رہے، لیکن ملتا نہیں ہے. حضور کیا کریں؟
دیکھیے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام پسندیدہ نہیں، اس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز کا یہ مطلب ہے. اب بات یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر انسان بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور یہی میں نے کرنا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ رشوت دے کر بھی چلا گیا لیکن محکمہ ایسا ہے کہ اس کی ساری عمر ہی حرام میں گزرے گی، کیا فائدہ ہوا؟
صحیح.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں कि जो बस नौकरी 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 के चक्कर में चले तो जाते हैं, लेकिन
सही
जिस शोबे में वो जा रहे हैं वहां जाकर उन्हें सारी उम्र ही रिश्वत में खेलना होता है। अपने बच्चों को भी हराम खिलाएंगे, खुद भी हराम खाएंगे, हराम पहनेंगे। फिर ये है कि इंसान किसी एक चीज ही को अपना सब कुछ ना समझे, एक जायज जरिया उसे एक तरफ से हासिल नहीं हो रहा, मुतबादल तलाश करे। आप
सही
देखिए प्राइवेट सेक्टर आजकल कितना तरक्की करता जा रहा है,
सही
और गवर्नमेंट से ज्यादा तनख्वाह है, वहां पर मराहत भी
सही
ज्यादा है, इज्जत भी
सही
ज्यादा
कह रहे
है।
हैं आप।
दूसरी तरफ देखे फिर इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला ने अपने रिसाले के अंदर ये इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की जो तवज्जो है उस वक्त के हिंदुस्तान के हालात के अतवार से, वो सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं और उसी को सब कुछ समझते हैं। तो माशी तरक्की का जो राज है इमाम अहले सुन्नत का रिसाला तदबीर फलाह, उसमें आप फरमाते हैं कि मुसलमानों को तिजारत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
अच्छा, आला हजरत फरमा रहे
आला
हैं।
हजरत ने फरमाया बजाय नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के भागने के, तिजारत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इससे मुसलमानों का जो माशी इस्तेहकाम है वो बढ़ेगा।
माशाल्लाह।
तो क्यों एक तरफ ही भाग रहे हैं, रिश्वत
सही
देकर भी उसी तरफ जा रहे हैं,
सही
उसी तरफ आइए। अब आप देखिए हमारे मुल्क के जो हालात हैं, माशी हालात, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके जो नौजवान हैं वो बेरोजगार नहीं घूमते, मतलब वो आर महसूस नहीं करते, जो काम मिलता है वो कर लेते हैं,
सही
फैक्ट्री में
बात
चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। हमारे माशरे का नौजवान जो है वो इतना ज्यादा सूटेड पूटेड है कि वो छोटे मोटे काम करना पसंद ही नहीं करता।
हुजूर, ये भी यहां पसंद नहीं
जी
करता, वरना प्रैक्टिकली मैं एक ऐसे शख्स को पर्सनली जानता हूं कि वो चंद हफ्ते हुए होंगे मुल्क से बाहर गया ना। अच्छा, यहां पर उसका एक स्टेटस है, रहन सहन, जिसका आप तबके का तذکرہ कर रहे हैं कि भाई नौकरी मिले तो ऑफिस वाली हो, बस सिग्नेचर करूं और तनख्वाह मिले। अच्छा, उससे रابطہ हुआ कि भाई वहां पे क्या करोगे जाके और क्या है, तो यकीन करें वो ड्राइवरी कर रहा है इस वक्त, गाड़ी में सो रहा है। अब यहां पर उसको ये करने में तो वो सोचेगा भी नहीं, कुछ भी उसको कर ले, लेकिन वो स्टेटस और जो एक लिबादा है, और बिरूने मुल्क जाकर वो सब काम करने को तैयार है जो उसके स्टेटस के मुताबिक यहाँ नहीं है। तो ये भी एक मेंटल लेवल का एक फर्क है।
सवाल हाथ फैलाने हैं, दूसरों पर बोझ बनना है, इससे बजाय अपने पांव पर खड़ा हुआ जाए,
अपने पांव पे
ये खुलासा है।
कोशिश करें, जज़ाकअल्लाह खैरा, हिम्मत करेंगे भाई जो बेरोजगार हैं हमारे नाजरीन, कोशिश करें हराम की तरफ नजर भी ना करें, अल्लाह ताला की रहमत पर, उसकी कुदरत पर, उस पर तवक्कुल रखें और कोशिश जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरूर जो है आपको मिलेगा। सही बात यह है कि किसी भी इदारे पे चले जाएं, उससे अगर मैनेजर से या उसके सेठ से पूछें कि भाई तुमको कोई लोग चाहिए नहीं चाहिए, तो शायद ही कोई मना करेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस में अर्ज कर रहा हूं, अगर 100 अफराद काम कर रहे हैं तो 5 उसने मार करके रखे होंगे जो नकारा किस्म के और बिल्कुल तंग करने वाले होते हैं कि यार अच्छा बंदा मिले तो मैं इसको फारिग करूं। तकरीबन इस बेरोजगारी के दौर में जिसमें आप कहते हैं कि नौकरी है ही नहीं, ये हाल तकरीबन इदारों का आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको नजर आएगा। तो बात क्या है कि सलाहियत हो, हिम्मत हो, फिर अगर नौकरी मिल गई तो उसकी कदर हो, वक्त पर आना जाना हो, उसके साथ वफा करना हो, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इस तरह के मसाइल का शिकार नहीं रहेंगे। बढ़ते हैं मजीद एक कॉल की तरफ और सुनते हैं कि आप क्या बयान कर रहे हैं। जी सुनाइए। जी
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मोहम्मद तुफैल असादी अरब से शहर जुबेर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा
जी
सवाल ये है कि एक आदमी ने एक प्लाट खरीदा है बेचने की नीयत से, अब उसकी नीयत कभी बन रही है कि बेच दूंगा, कभी कहता है कि जो है ना वो अपने मकान बनाऊंगा, तो अब
जी
उसके ऊपर जकात की क्या सूरत हो?
जी मेरा नाम खुर्शीद हुसैन है। ये एक स्कीम चलती है, आम खास चलती रहती है मोटरसाइकिल की, जिसमें एक बंदा इस तरह के वो कमेटी का नाम देते हैं उसको, तो वो एक बंदा एक कमेटी देता है, उसके पर्ची डालते हैं, उसका नाम निकल जाता है, वो फारग हो जाता है। एक बंदा है वो 10 कमेटियां देता है, उसके बाद उसका मोटरसाइकिल निकलता है। फिर इसमें ये भी है कि एक बंदे 10 कमेटियों के बाद जो है ना वो कुरानदाजी निकालते हैं, उसमें एक बंदे का 1,00,000 रुपया निकलता है। अभी इसके बारे में पूछना था, ये जायज है या नहीं?
अगर बाप हुक्म दे के मेरा काम करो, जबकि बेटे का पहला और कोई काम बहुत अच्छा चल रहा है बड़ी देर से, और बाद में आपका बाप अगर हुक्म दे दे के मेरा काम करो, क्या बाप का हुक्म माना जाएगा?
वेरी इंटरेस्टिंग। वाकई बोसों के साथ ऐसा भी होता है, जरूर इनके जवाबात हासिल करते हैं। पहली कॉल थी हमारे पास, तुफैल नाम के इस्लाम भाई थे अरब शरीफ से, इन्होंने कॉल की और प्लाट के बारे में पूछ रहे थे, तो इससे मुतालिक जकात का क्या हुक्म होगा?
میں تھوڑا سا اس کا تفصیلی جواب دوں گا.
ماشاء اللہ.
مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو رجب، شعبان، رمضان میں زکوٰۃ نکالتی ہے. ہماری شریعت مطہرہ نے جو احکامات عمل کرنے کے لیے دیے اس میں آسانی کو مد نظر رکھا ہے، بہت زیادہ رکھا ہے. زکوٰۃ اس کی ایک مثال ہے.
اچھا، یہ آسانی ہے؟
جی ہاں، بالکل آسانی. میں عرض کرتا ہوں، شریعت نے ایک شرط لگائی کہ مال نامی پر زکوٰۃ فرض ہے.
صحیح.
اس کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. مال نامی کی وجہ سے تین چیزیں شامل ہوئیں، بقیہ لاکھوں کروڑوں چیزیں نکل گئیں.
اچھا،
تین چیزیں ایسی ہیں جو مال نامی ہیں بس.
اچھا،
سونا چاندی، مال تجارت اور چرائی کے جانور.
صحیح.
اب یہ سمجھیے آپ کہ جو مال تجارت ہے، نامی کا مطلب بڑھنے والا. ایک آدمی چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھتا ہے، وہ مال بڑھتے 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 سال دو سال میں دکان میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی.
صحیح کہہ رہے ہیں.
یعنی رقم بھی آ رہی ہوتی ہے اور وہ مال بھی بڑھ رہا ہوتا ہے،
کیپیٹل بھی.
تو تجارت کا مقصود بڑھنا ہوتا ہے، پھیلاؤ مقصود ہوتا ہے. جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں، ہر جانور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے.
صحیح.
اس جانور پر فرض ہے کہ جو اکثر حصہ جنگلات میں چرے، سرکاری گھاس میں، اور ان کا مقصود جو ہے وہ یہ ہو کہ افزائش کی جائے ان جانوروں سے، بڑھتے رہتے ہیں. دو بکریاں لے کر ایک بار آدمی جو ہے نا وہ شروع کرتا ہے کام اور ریوڑ بن جاتا ہے.
بالکل.
تو پھیلاؤ ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر جو پھیلاؤ ہے وہ تو ظاہری ہے.
صحیح.
لیکن جو تیسری چیز ہے وہ تجارت کا یوں سمجھیے کہ اصل ذریعہ ہے، کرنسی.
صحیح.
پہلے زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، آج کل جو ہے وہ کاغذی کرنسی ہے. تو وہ چونکہ اصل ذریعہ تجارت کا، تو وہ اسے بھی مال نامی شمار کر لیا گیا. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے.
صحیح.
اب انہوں نے یہ کہا کہ گھر خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے خریدا. تو اگر یہ بیچنے کے لیے نہ خریدتے، رہنے رکھنے کے لیے خریدتے، کرائے پر دینے کے لیے خریدتے، ان کے پاس ہزاروں کروڑوں گھر ہوتے، زکوٰۃ فرض نہ ہوتی.
اچھا.
زکوٰۃ صرف مال نامی پر فرض ہے. اگر یہ گھر مال تجارت رہے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی.
صحیح.
اب اگر تو انہوں نے جزمی نیت کر لی، تو دل میں خیال آتا نا کہ بیچ دوں، کرائے پہ دے دوں، لیکن اس پر جزم نہیں ہوتا. خیال آیا، انہوں نے جھٹک دیا، تو پرانی نیت برقرار ہے.
صحیح.
اگر وہ نیت برقرار ہے، جو گھر خریدنے بیچنے کے لیے خریدا ہے، یعنی جب اس کا سودا ہوا اس وقت یہ نیت کی بیچنے کے لیے لے رہا ہوں،
صحیح،
وہ نیت برقرار ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر وہ نیت ختم ہو گئی، نیت ختم کرتے ہی اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
اچھا، یعنی اب پکا ارادہ ہو گیا کہ اب اس میں رہوں گا،
اب اس پر زکوٰۃ
بیچوں گا.
اچھا، اب اگر یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اب بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر
نہیں ہوگی،
اب بھی زکوٰۃ نہیں.
اچھا، اب وہ پہلے والے لوٹ کے نہیں آئے گی.
نہیں، لوٹ کر نہیں آئے گی. اب اگر بیچے گا، ایک عمل ہے، وہ اس پر عمل کرے گا تو نیت شمار ہوگی، ورنہ نہیں.
اچھا، صحیح صحیح.
کوئی شخص روزے دار ہو اور وہ نیت کر لے میں توڑوں گا روزہ، تو نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹ جاتا.
صحیح.
جب تک کہ توڑے نا.
صحیح.
اسی طریقے سے نیت کرنے سے وہ مال تجارت نہیں کھلائے گا جب تک کہ بیچے نا.
بیچے نہیں. جزاک اللہ خیرہ. اور جو بنیادی طور پر آپ نے ایک مدن
مال نامی ہونا
جی
اصل ہے،
اصل ہے، اور یہ ایک ذہن کو کشادہ کرنے والی بات ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے. اس سے زیادہ فرض ہوتا تب بھی وہ عدل ہی عدل تھا، وہ بھی ہمیں کرنا ہی تھا. لیکن
پھر ہمارے فقہ نے یہ بیان کیا کہ اضافے والی چیزوں پر زکوٰۃ کیوں لگائی؟ جن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مقصود ان کا اضافہ ہے. اس لیے کہ جب انسان زکوٰۃ نکالے گا تو اضافے سے زکوٰۃ نکالے.
صحیح.
دیگر چیزوں میں لگائی جاتی ہے تو اصل مال ہی ختم ہو جاتا. ایک وقت
آتا آہستہ آہستہ.
جی ہاں. شریعت نے اضافے والی چیزوں میں ہی زکوٰۃ کو فرض قرار دیا.
صحیح. یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے،
آسانی اور رخصت کے لیے،
رخصت کے اعتبار سے. جزاک اللہ خیرہ. تو مدنی چینل کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جن کا سال پورا ہو رہا ہے، وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب تاخیر ہرگز نہ کریں. اور یہاں پر ترغیب بھی دیتا چلا جاؤں کہ دعوت اسلامی جو کہ سنتوں کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، 81 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، بہت سارے اس کے اندر اخراجات ظاہر کیے جاتے ہیں اور وہ ڈونیشنز ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے جیب سے جو ہے وہ چندہ دیتے ہیں اور انہی جو اموال ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ دین کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی زکوٰۃ، اپنے یہاں کے صدقات جو ہے وہ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ نمبرز میں جمع کروائیں، یا جہاں پر آپ فزیکلی کسی ذمہ دار تک رسائی آپ کے لیے ممکن ہے، ایسے علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں پر خود بہن جا کر آپ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مال جو ہے وہ دین کی راہ میں استعمال ہوگا، شرعی تقاضوں کے مطابق استعمال ہوگا۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز کو نوٹ کر لیجئے اور ضرور واجبہ صدقات ہوں، زکوٰۃ، فطرہ یا کفارے وغیرہ کے، یا پھر صدقات نافلہ ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً دینے چاہیے، بہت زیادہ اس کے فوائد اور برکتیں اور ترغیب موجود ہے، ضرور دیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ کو بھی ضرور نصیب ہوں گی۔ دوسرا سوال تھا، اسکیم ہوتی ہے، بہت ساری اسکیمیں اس سے ملتے جلتے ناموں سے ہوتی ہے، موٹر سائیکل کوئی رکھتا ہے، کوئی دوسری اشیاء بھی رکھتے ہیں، عموماً بیسکس ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی اسکیمز کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے؟
ان اسکیموں کو عام طور پر لکی کمیٹی کہا جاتا ہے۔
صحیح،
اور مطلب کہ جس کی پرچی نکلائی اس کی وہ چیز ہو گئی، یا موٹر سائیکل تھی تو وہ ہو گئی، اب بقیہ قسط سے نہیں لی جائے گی، جتنی بھری سو بھری۔ یہ ایک سودی طریقہ کار ہے، جس طریقے سے یہ ڈیل ہوتی ہے تو اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔
صحیح،
اور یہ سودی طریقہ کار پر مشتمل ہے، مسلمانوں کو اس طریقے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
ضروری ہے۔ اچھا حضور، کوئی شروع کر چکا ہے، مثال ہے، اس کو علم نہیں تھا، ابھی مدنی چینل پر بیٹھا، دیکھا 4-5 قسطیں ادا کر چکا تھا، اب وہ اس میں انوالو تو ہو چکا ہے، یا کوئی اس کو ارینج کرنے والا ہی ہے، وہ اس کو چاہے تو فوراً ختم بھی کر سکتا ہے، تو اب وہ 4-5 قسطیں دے چکے، 1-2 انعام بھی لے چکے، یا جو بھی سامان تھا وہ لے چکے، تو اب اس کو ختم کیسے کریں گے؟
دیکھیں، انعام جب تک نہیں نکلا اس وقت تک تو یہ ہے کہ جتنی قسطیں دی ہیں وہ واپس لے لے، اپنے
جو دی ہیں وہ لے لے، واپس
واپس لے لے، کیونکہ جو پہلے قسطیں دی جا رہی ہیں، بی سی کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو جمع کر رہا ہے اس کے پاس وہ قسطیں قرض کی حیثیت رکھتی ہیں۔
صحیح،
تو وہ واپس لے لے، اس کا اپنا مال ہے اور اس سے لا تعلق ہو جائے۔
صحیح،
اور اگر کسی کے کھل چکی ہے یہ انعام والی چیز، تو یہ جو مطلب کہ سودا ہے یہ ایک طرح سے بے ہی ہے، لیکن بے فاسد ہے۔
صحیح،
تو بے فاسد کا حکم یہ ہے کہ اس کو فسخ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو واپس کر کے نئے سرے سے خریداری کر لے، اس کے جو پراپر ریٹ ہے اس پر خرید لے وہ۔
صحیح، ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ ہم نے مسئلہ بھی سنا اور اس کا حل بھی سنا کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہو چکا تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس معاملے سے سبکدوش کرے، باہر نکلے۔ آخری سوال تھا، ایک شخص کا اپنا کاروبار ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، باپ کا کوئی اور کام ہے یا وہی کام ہے لیکن دوسری جگہ پر ہے، اب وہ بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ بیٹا یہ چھوڑ کر یہاں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ کرو یا فیلڈ چینج کرو، تو باپ کا حکم تو ماننا ضروری ہوتا ہے، یہاں پر بھی کیا یہ امپلیمنٹ ہوگا؟
دیکھیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ باپ کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے کو سماجی اعتبار سے حل کیا جائے۔
اچھا،
کہ آخر والد کو یہ الجھن کیوں ہے، وہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے کاروبار نہ کرے اور وہ یہ کاروبار کرے، جو ان کی الجھن ہے اس کا حل نکالا جائے۔
اچھا،
ان کی جو تشویش ہے اس کو دور کیا جائے، انہیں مطمئن کیا جائے، اور یوں دونوں ایک اتفاق رائے کریں بیٹھ کر، یہی اس معاشرے کا حل ہے، سماجی حل اس کا نکالا جائے،
سماجی حل نکالا
جائے، والد کی جو تشویش ہے وہ دور ہو جائے،
دور ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضور، اسی سے ملتا جلتا ایک کوسچن مجھے ابھی اسلام بھائی نے بتایا ہے کہ اس طرح کی بعض کمپنیز جو ہے وہ لوگوں کو فیسلٹیز دیتی ہیں کہ آپ ہمارا اتنا بیلنس یوز کریں تو آپ کو یہ انعام ملے گا، موٹر سائیکل والے سوال سے متصل یہ انہوں نے سوال کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، کیا یہ درست ہے اگر انعام نکلتا ہو؟
دیکھیے، عام طور پر بڑے سپر اسٹور جو ہوتے ہیں، اور ہمارا سلسلہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے مدنی چینل، تو دیگر ممالک کے اندر بھی خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جناب اتنے ہزار کی خریداری پر ایک کوپن آپ کو ملے گا۔
صحیح،
تو وہ جو کوپن ہے وہ ایک انعام ہے۔
اچھا،
اور خریداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
صحیح، وہ تو آپ یوز کرتے ہیں جو نارمل ہے آپ کا۔
لوگ اپنے مفاد پر اور اپنی ضرورتوں پر خریدتے ہیں۔
صحیح،
ایک تو خریداری وہ ہوتی ہے کہ انعام کی وجہ سے خریداری کی جائے، جیسا کہ عام طور پر چھوٹی موٹی جو ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ اور چین سسٹم پر مبنی کمپنی آ جاتی ہیں، تو وہاں جو ہے وہ اصل لالچ خریداری کی نہیں ہوتی بلکہ انعام اصل مقصود ہوتا ہے، اس کی بنا پر مجبور خریداری کرنی پڑتی ہے،
مجبوراً ضمناً خریدتے ہیں،
تو اس کے احکام الگ ہیں۔
صحیح،
ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ سپر اسٹور میں جاتے ہیں، اپنے گھریلو اشیاء ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، ساتھ میں انہیں کوپن دے دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جی جو 1000 خریدار ہوں گے ان 1000 خریداروں کو قرعہ اندازی کے ذریعے ہم ایک انعام بھی دیں گے۔
صحیح،
کوئی حرج نہیں ہے،
صحیح،
یہ جائز ہے۔ بعض جو ہے وہ محکموں کے اندر ایسا ہوتا ہے،
صحیح،
کہ ملازمین جو ہے وہ سب کچھ کچھ پیسے ملاتے ہیں اور ان پیسوں سے سال میں قرآن اندازی کر کے کسی ایک کو حج کے لیے بھیجتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
صحیح،
کوئی خرابی نہیں ہے۔
جزاک اللہ خیرا، کالز کا سلسلہ جاری ہے، مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سوالات پوچھ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا سوال یہ ہے کہ مجھے سرٹیفکیٹ لون پہ مل رہے ہیں پیسے، میں اس پیسے سے وہ مجھے انٹرسٹ پہ مل رہے ہیں کسی فائنینشیل کمپنی سے یا پھر کسی بینک سے، تو میں وہ لون لے کر کے بزنس کر سکتا ہوں، جائز ہے؟
انشاءاللہ ضرور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا سوال ہے کہ پانی بیچنا کس طرح، ہم لوگ یہاں پر ٹینکر چلاتے ہیں، پانی بیچتے ہیں، گھروں میں بیچتے ہیں، تو اس کا کیا حصہ ہے،
پانی بیچنا کیسا؟ انشاءاللہ۔ جی ایک اور کال سنا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایک آدمی اگر اسپیئر لے کر کاروبار کر رہے ہیں، یعنی کہ 5-6 سال اس کی سروس وغیرہ ہو گئی ہے، تو اسی روپیوں سے اگر وہ کاروبار وہ چھوڑ دیتا ہے، تو ان اسی روپوں سے جو اس نے جاب وغیرہ کی ہے، ان روپوں سے کوئی کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جناب سوال میں نے پوچھنا تھا۔ میں تجارت کے والے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بینک سے قرض لے کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ شرن درست ہے؟
دیکھیے، بینک جو قرض دیتا ہے اس پر سود لیتا ہے، تو مسلمان کا سود دینا اور سود لینا دونوں ناجائز اور حرام کام ہیں۔
صحیح،
اور ہرگز اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی مسلمان سودی قرضہ لے کر کاروبار کرے۔ لیکن ایک کنفیوژن یہاں پر لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس کا میں جواب دے دوں۔ بالفرض کسی نے ایسا کیا ماضی میں، اور اب وہ یہ پوچھتا ہے کہ میرا وہ کام کرنا جو میں نے سودی قرضہ لے کر کیا تھا، حلال تھا یا حرام تھا، اس کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟
جو کمایا
سودی قرضہ لینا جو فیل ہے وہ تو حرام ہے، نو ڈاؤٹ۔ دیکھیے، جو قرضہ ہے قرضہ حلال ہے،
صحیح،
اس پر جو اضافہ دیا جائے گا وہ سود کہلائے گا۔
صحیح،
کوئی شخص کسی سے 1 لاکھ روپے لیتا ہے، اگر وہ 1 لاکھ روپے پاک ذریعے سے آئے ہیں تو وہ رقم تو پاک ہی کہلائے گی۔
صحیح،
اس کے اوپر جو دیا جائے گا وہ ناپاک رقم، مال خبیث اور مال حرام کہلائے گا۔
صحیح،
تو بینک کے بھی مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ وہ رقم ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے آ کر کرنٹ اکاؤنٹ کے طور پر جمع کروائی ہو، کسی محکمے نے اپنے سیلری کے لیے بھیجی ہو،
صحیح،
اور وہ اٹھا کر 1 لاکھ روپے اس کو دے دیے۔
صحیح،
تو وہ رقم تو پاک ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ ناپاک ہے۔
صحیح،
اس سے جو کاروبار کیا وہ بھی کاروبار کی آمدنی حلال ہوگی،
آمدنی حلال ہوگی،
حرام نہیں کرائے گی۔ لیکن جو سودی قرضے کا ارتکاب ہے یہ بہرحال ناجائز ہے،
یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ کوسچن تھا کہ پانی سے متعلق سوال کیا تھا، ٹینکر ہے، عموماً بڑے شہروں کے اندر یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، اور بلکہ بعض تو ایسے بھی علاقے ہیں بہت ویل ڈیولپڈ ہوتے ہیں لیکن پانی نہیں ہوتا، اب وہ ٹینکر خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اس سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
جی، ہمارے خان بھائی نے سوال کیا ہے، ماشاءاللہ۔ دو پہلو ہیں اس سوال کے، ایک تو فقہی پہلو ہے، قطع نظر ٹینکر کے، منرل واٹر بھی بکتا ہی ہے،
صحیح،
کہ پانی کا بیچنا کیسا ہے،
ہو سکتا ہے ذہن میں سوال ہوتا ہو، یہ تو بہت بنیادی ضرورت ہے۔
مسلم شریف میں پڑھا رہا تھا تو وہاں ایک بحث آئی کہ پانی کی بے پر فقہا کے کیا مذاہب ہیں۔
اچھا،
تو احناف کا مذہب تو بڑا ہی واضح تھا کہ پانی کی بے ہو سکتی ہے، یہ ایک مال ہے۔
صحیح،
لیکن ابن حزم اور مطلب کہ
بعض اور
چاروں ائمہ سے جو باہر ہیں، ان لوگوں میں سے یہ ان کا مفتی بھی یہی تھا کہ پانی کی بے نہیں ہو سکتی۔
اچھا،
تو ہمارے ائمہ نے تو اس بات کی اجازت دی ہے،
صحیح،
پانی ایک مال ہے اور اس کی بے ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
صحیح،
اب رہی یہ بات کہ موجودہ حالات میں ٹینکروں کا معاملہ کیا ہوگا. دیکھیے ان لوگوں کا جو کام ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک ہے قانون کے دائرے میں رہ کر.
صحیح.
یعنی شہر کے بہت سارے حصے ایسے ہیں جہاں پانی کی لائنیں ہی نہیں ہیں.
صحیح.
تو گورنمنٹ نے ایسے مقامات بنائے ہیں جہاں سے یہ ٹینکر والے لے کر پانی لوگوں تک پہنچاتے ہیں.
صحیح.
یہ قانونی طریقہ ہے.
صحیح.
اور خود میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں بھی پانی کا مسئلہ ہے.
اچھا.
ٹینکر گرتے ہیں وہاں پہ.
بتاؤ نے بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا.
ٹینکر گرتے ہیں. نہیں گہرائی سے تو ساری چیزوں کا مطالعہ ہوتا ہے.
مبتلا ہوتا ہے نا آدمی اس کے اندر.
جی.
پھر معلومات زیادہ ہوتی ہیں.
اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کنویں سے لے کر آتے ہیں اور پھر جس کی زمین ہے وہ انہیں بیچتا ہے یا ان کے ذریعے جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں. یہ دو طریقے تو جائز ہیں. تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جو سرکاری لائنیں گزر رہی ہیں اسے توڑتے ہیں, سوراخ مارتے ہیں اور جعلی طریقے سے کاروبار کرتے ہیں.
پانی کا کنڈا لگاتے ہیں.
پانی کا کنڈا لگاتے ہیں. یہ سن لیں آپ, چھاپے پڑتے ہیں, اخباروں میں خبریں آتی ہیں عام. تو یہ تو ایک حقوق العباد کی تلفی ہے.
صحیح.
کہ وہ لائن جن لوگوں کے لیے, جس کالونی کے لیے, جس محلے کے لیے جا رہی ہے ان کا پانی کم ہو گیا.
صحیح.
تو اگرچہ کہ وہ پانی جب تک لائنوں میں ہے وہ مطلب کہ مباح ہی ہے, غیر مملوک پانی ہے, جو بھرے گا اس کی ہی ملک میں آ جائے گا. لیکن اس طرح سے جو غیر قانونی معاملات کا ارتکاب ہے اس کی اجازت نہیں.
صحیح. تنگی بھی ہو جاتی ہے نا کیونکہ لائنز علاقے کی آبادی کے مطابق دی جاتی ہیں, پیچھے سے پریشر بھی عموماً اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے.
پھر جو گندگی کے مسائل ہوتے ہیں وہ الگ.
صحیح.
جس طریقے سے یہ مطلب کہ کر کے پانی کا انتظام کریں گے تو وہاں صفائی ستھرائی کے معاملہ تھوڑی ہوں گے.
صحیح.
تو یہ ٹینکر والے جو بھائی ہیں جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر یہ کام کرتے ہیں تو جائز ہے. کوئی حرج
نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ مسئلہ بھی سنا اور جو حکم بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے. آخری سوال تھا کہ وہ رشوت دے کر نوکری لی,
جی
اب 5 سال ہو گئے, اب رقم جمع ہو گئی, اس سے بزنس کرنا.
دیکھیے یہ کامن سوال ہے کہ رشوت لے کر نوکری حاصل کی تھی کیا حکم ہے, ڈگری جعلی تھی نوکری حاصل کی تھی کیا حکم ہے. جو ہمارے فقہ اسلامی کے اصول و ضوابط ہیں اس میں دار و مدار ہے اہلیت پر اور میرٹ پر. مثال کے طور پر کسی آدمی کو کلرک کی سیٹ پر بٹھایا گیا ہے تو اسے ٹائپنگ آتی ہو, لیٹر تیار کرنا جانتا ہو, اس شعبے کے جو بنیادی کام ہیں اس سے واقفیت ہو.
صحیح.
تو یہ اہلیت ہے. اس کی انگلش ایسی ہو کہ وہ کتابت اچھی طریقے سے کر لیتا ہو, یہ اہلیت ہے. اگر کسی نے جعلی ڈگری جمع کروائی, دھوکہ تھا, جھوٹ تھا, گناہ تھا, کوئی شک نہیں. رشوت دی, ناجائز تھا, کوئی شک نہیں. لیکن جب وہ نوکری پر آ گیا, اگر وہ اس سیٹ کا اہل ہے جس کی اسے تنخواہ دی جا رہی ہے تب تو اس کی روزی حلال ہوگی.
صحیح.
لیکن اگر وہ مطلب کہ نا اہل ہے, کام ہی نہیں کرتا, تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے,
صحیح,
پھر اس کی روزی بھی حلال نہیں ہوگی.
وہ بھلے بغیر رشوت کے بھی آیا لیکن
بغیر
اہل
رشوت
نہیں
کے
ہے.
بھی آیا اور اہل نہیں ہے تب بھی یہی حکم ہوگا.
تب بھی یہ حکم ہوگا.
دار و مدار اہلیت پر.
اہلیت پر ہے دار و مدار. اس کو غور کر لیں.
یہ سمجھیے ایک ڈاکٹر ہے.
جی.
ڈاکٹر کی جعلی ڈگری لگا کر آ گیا تو یہ تو ہے ہی نا اہل.
صحیح.
کیونکہ وہ تو سارے تھیوریز اور سارے پریکٹیکل اور جو کانسیپٹ ہوتے ہیں دوائیوں کے اس کو کہاں آئیں گے.
بے شک.
1000 ڈگریاں لے کر آ جائیے, نا اہل ہی کہلائے گا یہ. تو دار و مدار ہے اہل اور نا اہل ہونے پر.
صحیح. جزاک اللہ خیرہ. یہ بھی ایک بہت ہی وبا عام ہے جعلی ڈگریوں کی, اور سرٹیفکیٹس بن جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے ہر معاملے کے اندر, بالخصوص اس طرح کے معاملات کے اندر. حقوق العباد کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسان رزق عطا فرمائے, اور ناجائز سے تو بچنا ہی بچنا ہے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور برکتیں ملیں گی. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف. جی سنائیے.
محمد ندیم اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پیک اپ لی ہے تقریباً 4.5 لاکھ کی, اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ زکات واجب ہے؟ اس میں میں کاروبار کر رہا ہوں. شکریہ.
انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. 4.5 لاکھ روپے کی پیک اپ لی ہے, شاید سستی لے لی ہوگی آپ نے. آگے بڑھتے ہیں جناب.
कैसल लतीफ नाम है, वाकेंट से बात कर रहा हूँ। और मेरा ये सवाल है कि ये 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना है जो औरतें मतलब अपने घर में रखती हैं और पूरा साल वो खड़ा रहता है, तो क्या इसमें ज़कात फर्ज है या इसमें इजाफा हो गया तो फर्ज होगी? ये मेरा सवाल है।
इंशाल्लाह जरूर पूछते हैं जी। नेक्स्ट
सर, वो ये है कि मैं किसी के साथ काम करता हूँ और वो बंदा जो है ना जी सूद का काम करता है, तो मुझे उन्होंने मुलाजिम रखा हुआ है अपने पास, तो जी मैं उसके साथ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये क्या तरीकाकार बता दीजिए मेहरबानी।
इंशाल्लाह जरूर अर्ज करते हैं। एक और कॉल दे।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मैं शायद बात कर रहा हूँ दौड़ से। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसके बाद अगर उसने सारी वो नमाज नहीं पढ़ी हो तो उसका जो है कुफार अगर अदा कर दें तो ये नमाज उसकी सारी जायज हो जाएगी?
इंशाल्लाह जरूर पूछते हैं जनाब जी। हुजूर पिकअप खरीदी है इन्होंने, गालिबन सुजुकी, जिसके ऊपर पीछे वो हुड वगैरह लगा होता है, और उसको कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जकात होगी या नहीं?
इनके सवाल से ये जाहिर है कि ये इसमें लोडिंग करते हैं
जी,
बाज लोग फेरी का काम भी करते हैं
जी,
चीजें रख के भेजते हैं पिकअप में, बाज लोडिंग का काम करते हैं,
पिक एंड ड्रॉप का काम भी
पिक एंड ड्रॉप का करते हैं, तो जब उस चीज के जो मुनाफे हैं जो फवायद हैं वो इस्तेमाल करना मकसूद हो तो ये बेचना मकसूद तो ना हुआ,
सही,
तो ऐसी पिकअप पर ज़कात नहीं होगी।
नहीं होगी।
अगर ये बेचने के लिए ली थी कि ये पिकअप गाड़ियों का कारोबार है,
खरीदो
माल तिजारत है, जो सूरत इनकी जाहिर है उसके मुताबिक इस पर ज़कात नहीं है,
नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि औरतों के पास उमूमन घरों में सोने चांदी के जेवरात होते हैं, साल गुजर गया तो हर सूरत में ज़कात होगी या उसमें कोई इजाफा होगा तब होगी?
सोना और चांदी करेंसी प्राइस बॉन्ड
जी,
ये चार चीजें ऐसी हैं कि इन पर ज़कात है ही है।
अच्छा,
इजाफा हो या ना हो, यानी निसाब को अगर वो पहुंचती हैं,
सही,
इन्होंने तो वजात की है 7.5 तोला 52.5 तोला चांदी है
जी, जी
निसाब की मकदार को पूरी है, उस पर ज़कात बनेगी अगरचे इजाफा ना हो। और देखिए मतलब जो शरीयत के मकासद थे वो पाए जा रहे हैं यहाँ पर,
सही,
इनका रेट बढ़ता ही जाता है।
हाँ, रेट तो बढ़ता ही
जाता है, एक साल पहले शायद 10,000 का फर्क आ जाए,
सही,
अभी जिस तेजी से 2 सालों में बढ़ा है
तो ज्यादा बढ़ा,
तो इतना फर्क आ जाए तोले पर,
सही। जज़ाकअल्लाह खैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिसके पास ये मुलाजमत करते हैं वो सूद का काम करता है, अपनी मुलाजमत के बारे में पूछ रहे हैं।
दारोमदार इस बात पर है कि इनका क्या काम है, मिसाल के तौर पर इनका काम है वहां पर सेल्स मनी करना,
सही,
कि जो दुकान में सौदा सलब रखा हुआ है ये वो बेचते हैं,
सही,
और मालिक के 50 कारोबार हो इससे उनका कोई सरोकार नहीं है,
सही, और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है,
जो ये काम कर रहे हैं वो ये जायज है,
ठीक है,
उसकी आमदनी लेना इनको जायज। और अगर इनका काम हो उन सूदी खातों को लिखना, उनका हिसाब किताब रखना, उनके बारे में बताना, ये है सूदी काम पर मुआवनत,
सही,
और गुनाह के काम पर मुआवनत भी गुनाह है,
सही।
अब जो इनका ये फेल है ये जायज नहीं होगा, ऐसी नौकरी भी जायज नहीं होगी,
सही। दोनों सूरतें बयान हो गई, गौर कर लें कि इनका क्या काम है, और बेहतर ये होगा के बिताइन अपने काम को बयान करके, अभी नहीं तो दारुल इफ्ताह सुन्नत के नंबर्स आपको वक्तन फवक्तन दिखाए जाते हैं, तो इनको अपने पास रखें और इस तरह मुबहम ना पूछें। दो सूरतें तो बयान हो गई लेकिन बिताइन आपका क्या काम है उसको बयान करके मजीद वजाहत के साथ आप रब्ता कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो आपको भी ज्यादा तसल्ली हो जाएगी और किसी तरह का शायबा भी बाकी नहीं रहेगा। आखिरी सवाल था कि शख्स था फौत हो गया, उसका नमाजों का अगर कोई कफारा अदा करता है तो क्या उससे जो कजाशुदा नमाजें थी वो माफ हो जाती हैं?
वैसे ये सवाल भी फिकुल मामलात का ही है।
अच्छा,
हमारे
कह रहा था कि हमारे लिए दुनिया में चले,
ऐसा नहीं है, फिकुल मामलात का ही है कि जो तकसीम की जाती है माली मामलात की उसमें कफारा भी आ जाता है।
अच्छा,
हाँ,
सही,
तो वो जाहिर बात है पढ़े लिखे लोग बैठे पीछे,
सही,
तो बात यह है कि नमाज का जो कफारा है ये एक उम्मीद की किरण है, कफारा निकालने से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ करते,
सही, यकीन नहीं है,
मतलब असल तो चीज़ ये है कि इंसान के अमाल उसके जाते ही उसका दफ्तर बंद हो जाता है और उसकी तरफ से जो इसाले सवाब किया जाएगा वो तो दाखिले दफ्तर होता रहेगा,
सही,
लेकिन जो उसने गुनाह किए हैं वो है अल्लाह ताला के रहमो करम पर। اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے, چاہے تو اس کی گرفت فرما دے,
لیکن
لیکن
کرنا چاہیے.
بزرگوں نے اس کی ترغیب دی ہے, اس کو ایک عمدہ عمل بتایا ہے اور اسے امید کی کرن قرار دیا ہے.
صحیح.
تو یہ عمل کیا جانا چاہیے اور اس کے فوائد ہیں.
فوائد ہیں. نماز کے احکام جو امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے, اس میں نمازوں کے کفارے کے بارے میں, اسی طرح روزوں کے کفارے کے بارے میں, جہاں قضا نمازوں کا بیان ہے, اس رسالے کے اندر تفصیل جو ہے اس کی آپ کو مل جائے گی. ضرور کیا کیجئے, مردے کے ساتھ, فوت شدہ کے ساتھ ایک خیر خواہی ہے, وہ دنیا سے چلا گیا, اب وہ خود عمل نہیں کر سکتا, تو اس کے ساتھ جہاں دیگر ذرائع ہیں خیر خواہی کے, اس میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے. اور اس کی جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ترغیب بھی بزرگوں نے بہت زیادہ ارشاد فرمائی ہے. مزید بڑھتے ہیں جناب, آپ کی مزید کالز کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کے سوالات کو. جی سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا, کسی سے ادھار لیا تھا 1.5 لاکھ روپے, وہ ابھی چل نہیں, چلا ہی نہیں, کاروبار میں نقصان ہو گیا. ابھی وہ جس نے ہمارا پیسہ دیا مجھے, ابھی وہ کہہ رہا ہے نقصان نہیں دوں گا, سارا نقصان تمہیں ہی بھرنا ہے. اس کے بارے میں ہمیں معلومات بتائیں.
سائیں بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں, ایک تو پیسہ اپنا نہیں تھا, پھر نقصان ہو گیا, وہ چھوڑ بھی نہیں رہا. پہلے سائیں کی پریشانی دور کر.
صاحب تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ادھار میں جو شخص رقم لیتا ہے تو وہ اس رقم کا خود ذمہ دار ہے, اگر فائدہ ہوگا تو سارا فائدہ اس کا اور نقصان ہوگا تو سارا نقصان اس کا. ادھار مانے قرض.
صحیح.
تو قرض دینے والا جو قرضہ دیتا ہے, ذاتی جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو لے ہی نہیں سکتا.
صحیح.
نفع نقصان اسی کا ہوتا ہے,
اسی کا ہے.
تو اصل جو چیز ہے, اصل رقم ان کو لوٹانی ہوگی, 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ لوٹانے پڑیں گے.
صحیح.
اس نقصان کا وہ آدمی ذمہ دار تھوڑی ہے.
صحیح.
وہ کیوں ذمہ دار ہوگا؟
صحیح. کوشش کرنی پڑے گی, چھٹکارا نہیں ہے, دینا پڑے گا. ہمت کریں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اور وظائف بھی ملتے ہیں, اگر کوئی مقروض ہو جائے, نقصان ہو جاتا ہے, تو کس طرح سے اس سے سبک دوشی ہو سکے, تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کی مشکل آسان ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں آپ کے ہاتھ آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے, حلال کھانے اور حلال ہی مقامات پر اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.